جانا نہیں ہے۔
باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبسا وانکم الینا لا ترجعون۔ عزیزان محترم، اس مقدس اجتماع کے لیے سورہ مومنون کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے سورہ مومنون کا نشان 23 ہے، 23واں سورہ قرآن مجید کا، اور وہ آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے وہ اس 23ویں سورے کی 118ویں آیت ہے۔ اس آیہ مبارکہ نے کفار کو مخاطب کیا اور مخاطب کرنے کے بعد یہ ارشاد کیا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبسا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد اور عبث خلق کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم ہماری بارگاہ میں پلٹ کر نہیں آؤ گے؟ اس آیہ مبارکہ میں کافروں کا یہ نظریہ پیش کیا گیا کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ یہ دنیاوی زندگی ہے اور اس دنیاوی زندگی کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ اسی کو پروردگار عالم نے ایک سوال کی صورت میں ان کے سامنے پیش کیا کہ تمہارا خیال یہ ہے کہ تمہیں بے مقصد خلق کیا گیا ہے، ہم نے تمہیں بے مقصد اور عبث خلق کیا ہے؟ یعنی ایک گروہ وہ ہے جس کا نظریہ یہ ہے کہ یہ کائنات بے مقصد خلق ہوئی اور ہماری تخلیق بھی بے مقصد ہے، اور اسی آیہ مبارکہ سے یہ نظریہ بھی واضح ہوتا ہے کہ خود قرآن کی نگاہ میں اور پروردگار عالم کی نگاہ میں اس کائنات کا ایک مقصد ہے۔ تو وہ لوگ جو اس کائنات میں مقصدیت کے قائل نہیں ہیں، ان کے قول کو پروردگار عالم نے سورہ جاسیہ میں نقل فرمایا ہے۔ سورہ جاسیہ قرآن مجید کا 45واں سورہ ہے، اور اس سورے میں دہریوں کی بات نقل کی، وقالو ان ہیا اللہ حیاتنا الدنیا، یہ دہریے کہتے ہیں منکرین خدا کہ اس دنیاوی زندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ان ہیا اللہ حیاتنا الدنیا، بس جو کچھ بھی ہے یہ ہماری دنیاوی زندگی ہے، نموتو و نحیا، پیدا ہوتے ہیں مرتے ہیں، مرتے ہیں پیدا ہوتے ہیں، یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں جو موت آتی ہے، ہم جو ہلاک ہوتے ہیں، تو ہلاک کرنے والا ہمیں کوئی خدا نہیں ہے بلکہ زمانہ ہلاک کر رہا ہے، ہم زمانے کی تخلیق ہیں اور زمانہ ہی ہمیں موت دیتا ہے۔ ما لہم من علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، وہ فقط ایک گمان کر رہے ہیں، انہم الا یظنون، یہ ان کا قیاس ہے، یہ ان کی تخمین ہے، یہ ان کا ظن ہے اور یہ ان کا گمان ہے۔ میں اس مرحلے فکر پر اپنے سارے سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں کہ دہریوں کا خیال ہے کہ بس جو کچھ بھی ہے وہ یہ دنیا ہے، ہم اس پہ پیدا ہوئے، پیدا ہوئے رسد لی، جو کائنات پہ ہمارا معین تھا وہ ہم نے حاصل کیا اور ہم اس دنیا سے چلے گئے، اور اب جو چلے گئے تو عدم میں گئے، گھپ اندھیرے میں چلے گئے، اب ہماری نہ کوئی ایکٹیویٹی ہے، نہ کوئی جزا ہے، نہ کوئی سزا ہے۔ اس مرحلے پر میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ کیا اگر اس نظریے کو مان لیا جائے کہ فقط یہ دنیا ہے، تو کیا اربوں کھربوں سال کی اس طویل و عریض کائنات میں ہر انسان کا حصہ اس کی فقط عمر طبیعی ہے؟ 50 سال، 100 سال، 75 سال، 90 سال، اتنی تو عمر ہوتی ہے نا انسان کی، تو کیا کھربوں سال کی کائنات میں آپ کا اور میرا حصہ، ایک ایک انسان کا الگ الگ حصہ، کل اتنا ہے کہ آپ کو 50 سال کی نعمتیں مل جائیں یا 100 سال کی نعمتیں مل جائیں؟ دوسرا سوال جو پھر پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم جانوروں کی زندگی گزارنے کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے؟ اور تیسرا سوال جو اسی سوال سے نکلتا ہے وہ یہ کہ پھر ہمیں عقل دینے کی ضرورت کیا تھی؟ ہم جانوروں کی طرح آتے، زندگی گزارتے، जानवर ही की तरह इस दुनिया से वापस चले जाते, तो अकल देने की जरूरत क्या थी। चौथा सवाल फिर एक पैदा हो जाता है कि अगर कोई आखिरत नहीं है, कोई जजा और सजा नहीं है, फकत ये दुनिया ही दुनिया है, तो जरूरत क्या है कि हम किसी भी कानून की पाबंदी करें। यानी मैं ना आपसे मजहब की बात कर रहा हूं न दीन की, फकत अकली और नफसियाती बुनियादों पर एक सवाल करना चाहता हूं कि अगर ये दुनिया है और हमारा हिस्सा इस दुनिया में फकत 100 साल है, 90 साल है, 95 साल है, यानी मैक्सिमम उम्र जो आजकल इंसानों की होती है, तो जरूरत क्या है कि हम किसी भी कानून की पाबंदी करें। इसलिए कि मरने के बाद कानून की पाबंदी करने वाला और कानून को तोड़ने वाला दोनों बराबर होंगे। तो जब दोनों बराबर होंगे तो जरूरत क्या है इस बात की कि कोई कानून की पाबंदी करे और अपनी पूरी जिंदगी को किसी भी लगे बंधे और टके उसूलों के तहत गुजारे। अगर ये बातें वाजे हुई तो फिर एक सवाल इसके ऊपर और किया जा सकता है, वो ये कि मेरी और आपकी जो रसद है इस दुनिया से वो 100 साल के अंदर अंदर है, तो जरूरत क्या है कि मैं इस दुनिया की तामीर करूं मुस्तकबिल के लिए, जरूरत क्या है कि आप इस दुनिया की मुस्तकबिल के लिए तामीर करें। इसलिए कि आपको जो हिस्सा मिलना था वो मिल गया, अब अगर आपने इस इंसानियत को सुधार दिया, इस मुआशरे की आपने कोई खिदमत अंजाम दी, तो उस मुआशरे की खिदमत से आपको क्या फायदा पहुंचेगा, कुछ भी नहीं पहुंचने वाला अगर फकत ये दुनिया ही है। तो ये एक नजरिया है जिसे कुरान मजीद ने सवाल की सूरत में इंसानों के सामने पेश किया, अपहसिब तुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, भाई तुम्हारा ख्याल ये है कि हमने तुम्हें अबस पैदा किया, बेमकसद पैदा किया, अन्नकुम इलैना ला तुरजाउन, और तुम हमारी बारगाह में वापस नहीं आओगे। तो अगर वाकयन ये तय कर लिया जाए कि हम अबस खल्क हुए और हमें किसी की बारगाह में जाना नहीं है, तो जितने भी सवालात मैंने आपकी खिदमत में पेश किए हैं उनमें से एक सवाल का जवाब भी देना मुमकिन नहीं है। लेकिन इसके बिलमुकाबिल कुरान मजीद ने जो नजरिया दिया उस नजरिए का नाम है नजरिया यौमुद्दीन या नजरिया यौमुल आखिर। वो नजरिया क्या है? वो नजरिया ये है कि यह कायनात इंसान का मुकम्मल दस्तूर अमल नहीं है, यह कायनात इंसान का मुकम्मल जाविया फिक्र नहीं है, यह कायनात इंसान का मुकम्मल मंतिकी नतीजा नहीं है। तो फिर है क्या? एक यौमुद्दीन है, और उस यौमुद्दीन को कुरान ने कभी यौम कयामत के नाम से याद किया, कभी साहा के नाम से याद किया, कभी यौमुद्दीन के नाम से याद किया, कभी कुछ और नामों से भी उसे याद किया। एक यौमुद्दीन है, जजा का दिन। अगर वो यौमुद्दीन तुम्हारी हल्क से उतर गया और तुमने उसे कबूल कर लिया अपने शरह सदर और इतना नफ्स के साथ, तो तुम इन सारे मसाइल का जवाब दे सकते हो। अब वो यौमुद्दीन क्या है? तो सूरह इन्फितार में इरशाद फरमाया, तीसरे पारे एक मशहूर सूरा है, मा अजरा का मा यौमुद्दीन, तुम क्या जानो कि यौमुद्दीन क्या है, सुम्मा मा अजरा का मा यौमुद्दीन, और फिर सुनो तुम क्या जानो कि यौमुद्दीन क्या है। वो दिन है क्या? ला तम ले को नफसुन ले नफसिन शया, उस दिन किसी इंसान को दूसरे इंसान पर कोई इख्तियार नहीं होगा, उस दिन कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के काम नहीं आ सकेगा। वल अमरो यौम इज़्ज़िन लिल्लाह, और सारे उमूर, सारा एडमिनिस्ट्रेशन, सारी ताकतें उस वक्त मखसूस होंगी परवरदिगार आलम के साथ। तो यह है यौमुद्दीन कि कोई इंसान किसी के काम ना आ सके और सारा इख्तदार और सब कुछ अल्लाह के कंट्रोल में हो। भाई इख्तदार तो आज भी उसके कंट्रोल में है, लेकिन चूंकि इंसान को परवरदिगार आलम ने इख्तियार दिया हुआ है तो कुछ बातें हमारे भी इख्तियार में है। लेकिन वो जो यौमुद्दीन होगा उस यौमुद्दीन में किसी के पास कोई इख्तियार नहीं होगा और सारे इख्तियारात परवरदिगार आलम के पास होंगे। तो यह है यौमुद्दीन। अच्छा, इस यौमुद्दीन की अहमियत क्या है? कुरान मजीद में कमोबेश 25 मकामात पर परवरदिगार आलम ने उस यौमुद्दीन को ईमान बिल्लाह के साथ रखा। अब अगर मैं सारी आयात आपकी खिदमत में पेश करूं तो बड़ा वक्त दरकार है, फकत दो आयतें आपकी खिदमत में करता जाऊं। सूरह बकर की 61वीं आयत में फरमाया कि अल्लज़ीन आमनू वल्लज़ीन हादू वन्नसारा वस्साबईन मन आमन बिल्लाह वल यौमिल आखिर। भाई देखो, ईमान लाओ अल्लाह पर, ईमान लाओ यौम आखिर पर, क़यामत पर। ये 61वीं आयत। फिर इसी सूरह मुबारका में 177वीं आयत में इरशाद किया कि लैसल बिर अन तुवल्लू वुजूहक क़िबल अल मशरिक वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर मन आमन बिल्लाह वल यौमिल आखिर वल मलाइकते والکتاب والنبیین، بھائی نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف اپنے سروں کو جھکا دو، اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف جھکاؤ، یہ نیکی نہیں ہے. ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، نیکی یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان لاؤ، روز قیامت پر ایمان لاؤ، ملائکہ پہ ایمان لاؤ، کتابوں پہ ایمان لاؤ، انبیاء پہ ایمان لاؤ. تو پہلا ایمان کیا ہے؟ توحید. دوسرا ایمان کیا ہے؟ یوم آخر، قیامت. تو اگر دین کو پھیلائیں تو اس میں اصول دین ہے، فروع دین ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، کتابوں پہ ایمان لانا ہے، انبیاء و مرسلین پہ ایمان لانا ہے، اور اگر دین کو سمیٹیں تو دو لفظوں میں ختم ہو جائے، توحید اور قیامت. آغاز ہے دین کا توحید، انجام ہے دین کا قیامت. یہاں میں اپنے سننے والوں کو روک رہا ہوں، وہ یہ کہ ان دو سروں کے درمیان ہے پورا دین، توحید اور قیامت. یعنی نبوت وہ ان کے درمیان، کتابیں ساری ان کے درمیان، جو کچھ بھی آپ کے اعمال و افعال ہیں دینی وہ سارے کے سارے ان کے درمیان میں. اگر غور فرمائیں تو اندازہ ہوگا کہ توحید کے فوراً بعد پروردگار نے قیامت کا تذکرہ کیا. یعنی توحید سے مراد اللہ کو ایک ماننا، اور قیامت سے مراد روزے جزا و سزا. توحید کے فوراً بعد نبوت کا ذکر نہیں ہے، توحید کے فوراً بعد نماز کا ذکر نہیں ہے، بلکہ توحید کے فوراً بعد قیامت کا تذکرہ ہے. ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ سارے اعمال و افعال اور سارے ایمان ان دو سروں کے درمیان میں ہیں. یعنی توحید کا لازمی نتیجہ ہے عقیدہ قیامت. جس شخص کو توحید پہ ایمان نہیں ہوگا، جس شخص کا ایمان خدا پر نہیں ہوگا، وہ قیامت کو تسلیم ہی نہیں کرے گا، اور جس کا ایمان خدا پر ہوگا وہ قیامت کو تسلیم کرے گا. یہی سبب ہے کہ جو منکرین خدا ہیں وہ قیامت کو تسلیم نہیں کرتے، اور جو خدا کے اعتراف کرنے والے ہیں، جو خدا کے ماننے والے ہیں، وہ عقیدہ قیامت کو تسلیم کرتے ہیں. اب ان دونوں میں ربط کیا ہے؟ کہ توحید سے ہی قیامت اسٹیبلش ہوتی ہے، ان میں ربط کیا ہے؟ یہ ربط اگر میں واضح کر سکا تو میں سمجھوں گا کہ میری آج کی محنت سوارت ہے. دیکھیے، اگر خدا کا وجود ثابت نہ ہو اور خدا نہ ہو تو قیامت کی واقعی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی کو میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اب کیسے پتا چلائیں کہ خدا ہے یا نہیں؟ اگر خدا نہیں ہے تو قیامت نہیں ہے، اگر خدا ہے تو قیامت ہے. اب یہ کیسے طے کریں؟ تو دیکھیے، قرآن مجید کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ جب توحید کی کوئی دلیل دے تو فلسفے یا منطق کی باتیں کرے. اگر قرآن مجید اپنی دلیلوں میں فلسفہ یا منطق استعمال کرتا تو وہ کتاب ارسطو کے کام تو آ سکتی تھی، افلاطون کے کام آ سکتی تھی، لیکن وہ عام اکثریت جسے فلسفے اور منطق سے کوئی ربط نہیں ہے، اس کے لیے وہ کتاب بیکار ہو جاتی. جبکہ خود اس کتاب کا اعلان ہے کہ یہ کتاب کسی ایک گروہ کے لیے ہدایت نہیں ہے، ہدن للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. تو جب پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے تو اس میں دلیلیں ایسی ہونی چاہیے جو ہر انسان کے ذہن میں داخل ہو سکے اور جنہیں ہر انسان سمجھ سکے. تو اب ایک چھوٹا سا پیراگراف ہے سورہ نحل میں، ابتدائی پیراگراف، جس کے اندر پروردگار نے اپنے وجود پر دلیل اسٹیبلش کی. ارشاد فرمایا، ہو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب و منہ شجر فیہ تسیمون. اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، برسایا، اسی سے تم اپنی پیاس بجھاتے ہو، اسی سے تمہارے درخت سیراب ہوتے ہیں، فیہ تسیمون، اور اپنے مویشیوں کو انہی سبزہ زاروں میں چراتے ہو جو پانی سے پرورش پا کے اگے ہیں. یمبتو لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والاعناب ومن کل الثمرات ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون. اور اسی پانی کے ذریعے اللہ پھل پیدا کرتا ہے، زیتون پیدا کرتا ہے، انگور پیدا کرتا ہے، ساری دنیا کے پھل اور ساری دنیا کے پھول پیدا کرتا ہے. اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو فکر سے کام لیتے ہیں. وسخرا، پیراگراف چل رہا ہے، لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. اور اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا رات کو، تمہارے لیے مسخر کیا دن کو، تمہارے لیے اس نے مسخر کیا سورج کو، تمہارے لیے اس نے مسخر کیا چاند کو، والنجوم مسخرات بامرہ، اور سارے کے سارے ستارے اس کے امر پر مسخر ہیں. اس میں نشانیاں ہیں صاحبان عقل کے لیے. وما زرع لكم في الارض مختلفا الوانه ان في ذلك لآية لقوم يذكرون. اور دیکھو پانی کا رنگ ایک, پانی کا مزاج ایک, مٹی کا رنگ ایک, لیکن اب یہ ہماری طاقت ہے کہ جب پھل نکلے اور پھول نکلے تو ایک رنگ کے نہ نکلے, مختلف رنگوں کے نکلے. ان فی ذالک لآیت لقوم یذکرون, اس میں نشانی ہے صاحبان نصیحت کے لیے, صاحبان تذکر کے لیے, صاحبان ذکر کے لیے. ھو الذی سخر لکم البحر, یعنی عجیب و غریب طریقے سے پروردگار عالم نے اپنے وجود پہ دلیل قائم کی. لتاکلوا منہ لحمن تریا وتستخرجوا منہ حلیتن تلبسونها وترى الفلک مواخر فیہ لتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون. اور دیکھو اللہ ہی وہ ہے جس نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کیا. ھو الذی سخر لکم البحر, اللہ نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ تم اپنے لیے اس سمندر سے تازہ گوشت حاصل کر سکو. لتستخرجوا منہ لحمن تریا, ذرا میں چاہ رہا ہوں کہ یہ آئے مبارکہ میرے محترم سننے والوں کی سماعت کے اندر محفوظ ہو جائے. ھو الذی سخر لکم البحر لتاکلوا منہ لحمن تریا وتستخرجوا منہ حلیۃ تلبسونها, ہم نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس سے تازہ گوشت نکالو اور نکالنے کے بعد کھاؤ, اس سے زیور نکالو اور نکالنے کے بعد انہیں استعمال کرو. بولے تب تگو من فضلہ, اور سمندر کے ذریعے تم فضل خدا کو تلاش کرنے کے لیے, رزق کو تلاش کرنے کے لیے ادھر سے ادھر جا سکو. ولعلکم تشکرون, اور ہم نے اس سمندر کو اس لیے مسخر کیا کہ تم ہماری بارگاہ میں ہدیہ تشکر پیش کر سکو. اب ان ساری آیتوں میں, آیتوں کا سلسلہ طویل تھا میں نے چھوڑ دی, ان ساری آیتوں میں پروردگار عالم نے اپنے وجود کی طرف متوجہ کیا کہ بھائی کوئی ہے جو پانی کا رنگ ایک رکھتا ہے, مٹی کا رنگ ایک رکھتا ہے, لیکن جب پھل پھول اگاتا ہے تو مختلف رنگوں کے ہیں. کوئی ہے جو پانی کو اتنی طاقت عطا کرتا ہے کہ وہ تمہیں بھی حیات دے سکے, تمہارے مویشیوں کو بھی حیات دے سکے, اور تمہارے پودوں کو, تمہاری نباتات کو بھی زندگی بخش سکے. کوئی ہے. اب یہ کیسے معلوم ہو کہ اس دلیل میں پروردگار عالم نے فرمانا کیا چاہا؟ اس دلیل کا نام ہے دلیل نظم. یہ پوری طرح محسوس فرمائیں تو آگے جانے میں آسانی ہو جائے. بھائی دیکھیے, سنگلاخ چٹانیں ہیں پہاڑوں کی, اگر آپ میدانوں میں نکل جائیں تو پہاڑ ہی پہاڑ آپ کو نظر آئیں گے حد نظر تک. اچھا, ان پہاڑوں کو اگر آپ توجہ سے دیکھیں تو کوئی اونچا ہے, کوئی نیچا ہے, کوئی چھوٹا ہے, کوئی چپٹا ہے, ہر ایک کی ایک الگ شکل ہے. میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ جناب یہ پہاڑ فلاں انسان نے بنائے ہیں تو آپ تسلیم نہیں کریں گے. آپ کہیں گے نہیں جناب, یہ ان کی فطری ساخت ہے جو نظر آ رہی ہے, کسی انسان کی ساخت بنائی ہوئی شکل نہیں ہے بلکہ یہ ان کی فطری ساخت ہے. لیکن اسی میدان میں جس کے آخری سرے پہ پہاڑ ہیں, چنے ہوئے پتھر اگر رکھے ہوئے ہوں تلے اوپر, اور ان پتھروں کے متعلق میں 100,000 قسمیں کھا کے کہوں کہ ان کو ترتیب سے کسی انسان نے نہیں رکھا, تو کیا آپ میری بات تسلیم کریں گے؟ نہیں مانیں گے. بس یہی وہ راز ہے جہاں سے وجود خدا ثابت ہوتا ہے. یعنی آپ نے پہاڑوں کو دیکھا اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جناب یہ پہاڑ فلاں انسان نے تراشے ہیں, آپ کبھی نہیں مانیں گے, کہیں گے نہیں جناب یہ فطری طریقے سے, اسی طریقے سے پیدا ہوئے. لیکن اگر کسی مقام پر ترتیب سے چنے ہوئے پتھر رکھے ہوں اور ان کا مقصد یہ ہو کہ کوئی مثلا راستہ بتلایا جائے, راستے کی نشاندہی کے لیے ترتیب سے رکھ دیا جائے, تو میں 1,000,000 قسمیں بھی کھاؤں تو آپ تسلیم نہیں کریں گے کہ یہ خود بخود ترتیب سے ہے, بلکہ آپ کہیں گے کہ کسی انسان کا ہاتھ اس میں ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ فرق آپ نے کیسے کیا؟ بھائی یہی موضوع گفتگو کا محصل ہے, آپ نے فرق کیسے کیا؟ تو فرق آپ نے اس طریقے سے کیا کہ بھائی ان پہاڑوں کی مقصدیت واضح نہیں ہے, لیکن یہ پتھر جو ترتیب سے رکھے ہوئے ہیں لگتا ایسا ہے کہ ان کا کوئی مقصد ہے. تو جب یہ معلوم ہو گیا کہ ان کا کوئی مقصد ہے, کوئی راستہ بتانا مقصود ہے, کوئی اور کام مقصود ہے, تو پتا یہ چلا کہ کسی باشعور انسان نے انہیں تلے اوپر آگے چن دیا ہے. تو اگر اس کائنات میں آپ کو مقصد نظر آئے, اس کائنات میں ترتیب نظر آئے, اس کائنات کے اندر ریاضی کے دقیق ترین عوامل نظر آئے, ان لیے نظام تنفس ہو, زمین میں نہ اتنی زیادہ کشش ہو کے پاؤں کھینچ لے, نہ اتنی کم ہو کے انسان اچھل جائے, زمین نہ اتنی سخت ہو کے کھیتی باڑی نہ کر سکے, نہ اتنی نرم ہو کے اس میں دھس جائیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایک ترتیب پائی جاتی ہے, ایک نظم پایا جاتا ہے, اور ایک مستقل بذات ارادہ اس کائنات کے پیچھے ہے. وہ ترتیب دینے والا, وہ نظم دینے والا, وہ مستقل بذات ارادہ رکھنے والا سوائے اس خالق کائنات کے اور کوئی نہیں ہے. انسان بے مقصد دنیا میں نہیں آیا, انسان عبادت کے لیے, انسان آیا امتحان دینے کے لیے. اچھا جناب, میں نے پھر روک لیا اپنے سارے محترم سننے والوں کو, انسان آیا ہے عبادت کے لیے تو اللہ سجدے مانگ رہا ہے, یہی ہے نا. سجدے کیا ووٹ ہیں جو دے کر اس کی کبریائی میں اضافہ کرنے کا سبب بنیں گے؟ نہیں, اسے سجدہ کریں جب بھی وہ اتنا ہی بڑا ہے جتنا بڑا اس وقت ہوگا جب سجدہ نہ کریں. تو سجدے کا فائدہ اسے نہیں پہنچے گا, خود اس شخص کو پہنچے گا جو سجدہ کرنے والا ہے. اچھا, تو پہلی جو غرض ہے نا کہ آپ اسے سجدہ کریں, اس کی عبادت کریں, تو اسے آپ کے سجدوں سے کوئی غرض نہیں ہے, وہ غنی مطلق ہے, وہ غنی مطلق ہے. جب غنی مطلق ہے تو سجدے کا الٹیمیٹلی فائدہ آپ کو ملنے والا ہے. جب دوسرا مقصد تخلیق امتحان, میں امتحان کیوں لیتا ہوں, آپ امتحان کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے کہ نہیں معلوم کہ اس کی علمی صلاحیت کیا ہے. تو کیا وہ نعوذ باللہ جاہل ہے؟ اس امتحان کا فائدہ بھی اسے نہیں پہنچنے والا, اس امتحان کا فائدہ بھی انسان ہی کو پہنچنے والا ہے. یہ بات طے ہو گئی کہ سجدے کرو فائدہ تمہیں ہوگا, امتحان دو فائدہ تمہیں ہوگا. تو اب فقط یہ معلوم کرنا ہے کہ کیا وہ فائدہ یہی ہوگا. تو یہی مصیبتوں والی دنیا, آلام کی دنیا, آلائشوں کی دنیا, پریشانیوں کی دنیا, آفات کی دنیا. تو ہم نے سجدے کیے, اس کے عوامی پہ عمل کیا, اس کے منہیا سے بچے رہے, زندگی بھر دین کے مطابق زندگی گزارتے رہے, ملا کیا؟ اور وہ جو سجدے نہیں کر رہا تھا, وہ جو متقی نہیں تھا, وہ ہم سے بہتر زندگی گزار گیا. تو یہ عدل الہی کے عین خلاف ہوگا کہ ایک فاسق و بدکار تو زندگی سے لذتیں حاصل کر جائے اور ایک متقی اور پرہیزگار انسان عالم و مصائب میں زندگی کو گزار دے. اور اس سے زیادہ خلاف عدل یہ ہوگا کہ مسلم اور مجرم, میں نے اصطلاح قرآن کی استعمال کی, مسلم وہ جو خدا کے مطابق زندگی گزارے, خدا کے حکم کے مطابق جو زندگی گزارے وہ ہے مسلم, اور جو سرکشی کرے, نافرمانی کرے, وہ ہے قرآن کی اصطلاح میں مجرم. تو مسلم اور مجرم اس دنیا میں ہیں. مسلم وہ جو دنیا کی ساری لذتوں سے پرہیز کر رہا ہے اللہ کے لیے, شراب نہیں پیتا, جوا نہیں کھیلتا اور دوسرے برے کام نہیں کرتا, حالانکہ ان میں لذتیں ہیں, کیوں نہیں کرتا؟ اللہ نے منع کیا. اور ایک وہ ہے جو اللہ کی بات کا نوٹس نہیں لیتا اور ہر کام کر رہا ہے. دونوں اگر اندھیرے میں جمپ لگا رہے ہیں, موت کے بعد اگر کوئی زندگی نہیں ہے تو دونوں برابر ہو گئے نا. تو یہ عین عدل کے خلاف ہے کہ مسلم اور مجرم دونوں اس دنیا کے بعد ایک صف میں کھڑے ہو جائیں, بلکہ مسلم کی زیادہ حق تلفی ہوئی, اس لیے کہ اسے اس دنیا میں موقع ملا کہ وہ ان لذتوں سے فائدہ حاصل کر سکے جن سے مجرمین حاصل, لیکن اس نے اپنے نفس پہ کنٹرول کیا. تو اب ایک ایسے زمانے کی ضرورت ہے جس زمانے میں پروردگار عالم انسان کو اس کے اعمال صالحہ کی جزا عطا کرے اور اس کے اعمال بد کی سزا عطا کرے. وہ دن اصطلاح قرآنی میں یوم الدین ہے, وہ دن اصطلاح قرآنی میں یوم الآخر ہے, وہ دن اصطلاح قرآنی میں یوم القیامہ ہے. اگر یہ بات واضح ہو گئی تو آخر کلام میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کروں. نسیا خلقہ, کہہ رہا ہے کہ یہ ہڈیاں کیا زندہ ہوں گی, نسیا خلقہ اپنی خلقت کو بھول گیا. بس یہ جو جملہ ہے نا, اپنی خلقت کو بھول گیا, یہ ہے کلیدی جملہ. بھائی اپنی خلقت کو بھول گیا کیا مطلب؟ وہ مٹی تھا, ہم نے اسے کھینچ کے عرق کی صورت میں نکالا اور اس عرق کو ہم نے صلب پدر میں رکھا, صلب پدر سے ہم نے اسے بطن مادر میں منتقل کیا, بطن مادر میں منتقل کرنے کے بعد ہم نے علقہ بنایا, مضغہ بنایا, ہڈیاں اگائیں, گوشت چڑھایا, اس پہ کھال منڈی, اور کھال منڈنے کے بعد ہم نے اسے خلق آخر بنا کے دنیا میں بھیج دیا. تو وہ اللہ جو مٹی کو ترتیب دیتا ہوا اور مٹی کو ارتقا دیتا ہوا انسان بنا سکتا ہے, کیا دوبارہ میں مٹی میں ملا کر اسے زندہ نہیں کر سکتا؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.